أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين صدق الله العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو اپنے مطالعہ قرآن کا حاصل آپ کے سامنے رکھا کہ ازرو قرآن انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے اس کا ایک حیوانی وجود ہے جو عالم خلق سے متعلق ہے پستی کا مکین ہے اس کا مبدا یہ زمین مٹی ہے کرسٹ آف دی ارتھ اور اس کا دوسرا وجود روحانی وجود ہے وہ عالم بالا سے متعلق ہے اس کا تعلق عالم امر سے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا یہ دونوں وجود کس طرح باہم دیگر جڑے ہوئے ہیں یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ہمارے فہم سے بالا تر ہے میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ خود زندگی جو ہے وہ جسم سے کس طرح ملی ہوئی ہے ہم اسی کی حقیقت کو آج تک نہیں سمجھ پائے نیند کی حقیقت کیا ہے ہمارے جسم مادی سے اس کا تعلق کیا ہے دماغ کے کون سے گوشے میں وہ سوئچ ہے کہ آن کر دیا جائے تو انسان جاگ جائے اور آف کر دیا جائے تو انسان سو جائے آج تک اس کی تحقیق نہیں ہو سکی لہذا بہت اہم اور بنیادی حقائق وہ ہیں ان کی فہرست بہت طویل ہے کہ جن کی اصل ماہیت سے انسان تاحال بے خبر ہے لہذا اگر یہ بات سمجھ میں نہ آ سکے کہ اس روحانی وجود اور اس حیوانی وجود میں اتصال کی نوعیت کیا ہے تو میرے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مجھے فارسی کا ایک شعر بہت پسند ہے اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس جو انسانوں کا رب ہے مالک ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا انسانوں کی جان کے ساتھ ایک اتصال ہے اتصال قرب کی انتہائی کیفیت ہے جہاں کے فاصلہ بالکل معدوم ہو جائے اور دو چیزیں بالکل مل جائیں قرآن مجید میں ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم انسان سے اس کی رگے جان سے بھی قریب تر ہیں اب ظاہر بات ہے کہ قرب کا اس سے زیادہ کوئی تصور ہماری زبان میں ممکن نہیں. جس کو شاعر کہہ رہا استحصال, جب قرب کا یہ درجہ ہے تو یہ تو استحصال ہو گیا, لیکن اس استحصال کو ہم کسی چیز پر قیاس نہیں کر سکتے. دنیا کی کوئی سی دو چیزیں بھی ہوں گی وہ مادی ہوں گی, ان کا استحصال مادی استحصال ہوگا, جبکہ اللہ تعالیٰ اس مادی عالم سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے. لہذا استحصال تو ماننا پڑے گا, لیکن بے تکیف بے قیاس, نہ اس میں کوئی کیفیت کو ہم تصور میں لا سکتے ہیں اور نہ کسی چیز پر قیاس کر سکتے. اسی طرح ایک اور بڑا عظیم شعر ہے, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں اس کو نقل کیا ہے. جان نہاں در جسم او در جان نہاں, اے نہاں اندر نہاں اے جان جان. ہمارے اس جسم میں ہماری جان چھپی ہوئی, کہاں ہے کچھ پتہ نہیں, کسی نے دیکھی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ جان ہے, حیات ہے, کوئی شے ہے, لیکن یہ کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں. تو جان نہاں در جسم, اس جسم میں وہ جان پنہا ہے. او در جان نہاں, اب او میں آپ چاہے تو اس وقت روح کو ذہن میں رکھ لیجئے اور چاہے اللہ تعالیٰ کو, اس لیے کہ یہ ان دونوں چیزوں کا جو باہمی ربط ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جیسے سورج کی شعائیں سورج سے منقطع نہیں ہوتی, کروڑ ہاں میل آ جانے کے باوجود اس کا رابطہ سورج سے نہیں ٹوٹتا, اسی طرح یہ امر رب جو ہے روح انسانی اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ او نہاں جان نہاں در جسم پورا او در جان نہاں, اے نہاں اندر نہاں اے جان جان. اے وہ ہستی کہ جو پنہا کے اندر بھی پنہا ہے, جو جان کی بھی جان ہے. یہ بات مجھے اپنی آخری گفتگو کے آخر میں کہنی تھی لیکن وہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں کہہ سکا. میں نے اس اصول کے ذریعے سے جن مختلف مسائل کو جہاں تک میں حل کر پایا ہوں آپ کے سامنے رکھا, اسی میں مثلاً عظمت صوم کا معاملہ تھا. اس میں اب یہ کرنا تھا کہ یہ روح جو ہے, چونکہ روزہ اصل میں روح کے لیے ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے لیے قرار دیا, اس لیے کہ روح اور اللہ کے مابین تو فصل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ ہے. اب اس کو بھی ہم قیاس نہیں کر سکیں گے کسی اور مادی وجود پر, قیاس نہ کیجیے. بلکہ ایک حدیث جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یال العلوم میں لائے ہیں, حدیث قدسی ہے یہ, اگرچہ معاملہ اپنی جگہ ہے کہ محدثین کا جو اپنا معیار ہے جرح و تعدیل کا اور وہ روایت پر جس طریقے سے جرح کرتے ہیں, تو یہ احادیث ان کے معیار جرح و تعدیل پر پوری نہیں اترتی. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو معمولی شخصیت نہیں ہے. پھر صاحب روح المعانی اس دور کی تفاسیر میں, عربی تفاسیر میں سب سے زیادہ جامع تفسیر مانی جاتی ہے روح المعانی, صاحب روح المعانی نے اس کو نقل کیا ہے. اس حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہیں کہ لم یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المومن, میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں, لیکن میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. اس کا بلکہ فارسی میں ترجمہ کیا ہے, من نہ گنجم در زمین و آسمان لے گنجم در دل مومن آیا, میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں, البتہ اپنے بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. وہ دل میں سما جانے والی شے وہی روح ہے, اور اس روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے, وہ امر رب ہے, لہذا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. اب آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اس مسئلے سے متعلق آخری بات, اور وہ فلسفہ ارتقاء, بلکہ نظریہ ارتقاء کہی. اس موضوع پر میں گفتگو کیوں کر رہا ہوں, اس بات کو پہلے سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں تو تعلیم کا معاملہ ذرا کچھ مختلف ہے, لیکن مغرب میں بالخصوص امریکہ میں جا کر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ نظریہ ارتقاء کی بڑی زوردار تعلیم ہائی اسکول لیول پر دے دی جاتی ہے, اور اس طریقے سے ذہنوں میں اسے بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ اب ایک نظریے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک واقع اور حقیقت کی حیثیت سے 999,000 نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد مذہب کی گنجائش دے رہی ہے. انسان اگر ارتقاء یافتہ حیوان ہی ہے تو یہ بائبل میں کیا ہے, سٹوری آف دی کریشن آف مین, سٹوری آف دی کریشن آف یونیورس. اسی طریقے سے ہماری نوجوان نسل, اب بڑی کثیر تعداد میں وہاں مسلمان امیگریٹس ہیں, عرب ممالک سے تو بہت عرصے سے لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے, ان میں سے تو بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ جو اپنی آئیڈینٹیٹی لوز کر چکی, اس معاشرے میں جذب ہو چکی. لیکن یہ پچھلے 30 برس کے دوران جو امیگریشن ہوئی ہے, اس میں چونکہ تعداد کافی ہے, ہندو پاکستان سے گئے ہوئے لوگوں کی تعداد معتدے ہے, اور ان لوگوں میں دین اور مذہب کی بنیادیں, میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مقابلے میں اس وقت زیادہ مضبوط ہوتی ہے, لہذا ان میں سروائیول ریٹ خاصا ہے. لیکن انہیں جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ درپیش ہے وہ اپنی آئندہ نسل کا ہے, کیا کریں. آخر وہ بچے جو ٹین ایجرز ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ان اسکولوں کے اندر, اور وہاں یہ نظریہ جو ہے ان کے ذہنوں میں کس طرح تاثر کر دیا جاتا ہے. پھر اب ہم انہیں اگر قرآن پڑھنے کو کہیں تو یہ قصہ آدم و ابلیس اور یہ انسان کے, اور خاص طور پر جو تفاسیر ہیں ان میں اس کے بارے میں جو تشریحی نوٹ ملتے ہیں, جو تشریحی مواد ملتا ہے, اس کے اور اس کے مابین ایک اتنا طویل فاصلہ ہے, ایک ایسی خلیج ہے کہ جس کو کسی طرح پاٹنا ممکن نہیں, اور یہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے اس وقت. ویسے بھی یہ بات جان لیجئے کہ سائنس کے میدان میں اگرچہ اس نظریے کو ایک نظریہ ہی سمجھا جاتا ہے, اور نظریے اور ثابت شدہ فیکٹ میں یقیناً ایک فرق ہے, لیکن یہ نظریہ ان عام نظریات کی فہرست میں نہیں ہے کہ جن کا انسان کی سوچ پر, ان کے تمدن پر کوئی گہرا اثر مترتب نہ ہوا ہو. اب تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس بھی ہے, بے شمار تھیوریز ہے, لیکن وہ نظریات ہیں, ان میں رد و بدل بھی ہوتا رہتا ہے. ان کا اتنا گہرا اثر جو ہے انسان کی سوچ پر نہیں پڑا ہے جتنا کہ نظریہ ارتقاء کا پڑا ہے, پورے تمدن میں, فلسفے میں, ادب میں, انسان کی پوری سوچ میں, عمرانیات میں, جو سوشولوجی کا ایک عظیم علم جو اس دور میں مرتب ہوا ہے, مدون ہوا ہے, اس سب کے اندر جو رچی بسی ہوئی چیز ہے وہ نظریہ ارتقاء ہے. اس نظریے کے بارے میں اس لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک ربط و تعلق اس مسئلے سے جو ہمارے ہاں زیر بحث تھا قائم ہوتا ہے, اور اس سے ہمیں ایک ایسی کلید ملتی ہے کہ جس سے اس نظریے کو بطور نظریہ علیحدہ رکھتے ہوئے اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ انسان کا جو مرکب وجود ہے, وجود حیوانی, وہ نظریہ اگر بحث کر رہا ہے تو صرف اس وجود حیوانی سے کر رہا ہے, اس کا کوئی تعلق اس کے وجود روحانی سے نہیں ہے. اس لیے کہ وہ وجود روحانی جو ہے وہ ان سائنسدانوں کی جستجو کے میدان میں ہے ہی نہیں, وہ ان کا فیلڈ ہی نہیں ہے, وہ ان کی جستجو کا فیلڈ نہیں, وہ بالکل ایک علیحدہ شے ہے. اب فرق اس سے واقع ہوگا کہ اگر تو انسان نے اصل انسان سمجھا ہے اس وجود حیوانی کو, اور اس وجود حیوانی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یقیناً ایک ارتقاء یافتہ حیوان بنتا ہے اس نظریے کی روح سے. اگر دوسرا رخ جو ہے تصویر کا وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہے تو یہ انتہائی مضر بھی ہوگا مہلک بھی ہوگا، انسان صرف ایک حیوان بن کر رہ جائے. لیکن اگر انسان کے سامنے یہ حقیقت ہو کہ انسان اصل میں وہ وجود روحانی ہے، اس کا جو مابہر امتیاز وجود ہے وہ وجود حیوانی نہیں ہے، وجود روحانی ہے، اس وجود روحانی کا کوئی تعلق ارتقاء سے نہیں ہے. وہ تو میں نے عرض کیا کہ اس عالم امر کی شے ہے جہاں وقت کا کوئی معاملہ آتا ہی نہیں، ٹائم ایلیمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ روح جو ہے اس عالم امر سے متعلق ہے، اس میں ارتقاء کا کیا سوال ہے؟ ارتقاء تو وہاں ہوگا جہاں وقت کا معاملہ آئے، وقت کے ساتھ ساتھ تدریجن ترقی ہو. وہاں وہ جو بنیادی نہیں، وہ شاخ ہی نہیں کہ جس پہ آشیانہ بنے. اب اس میں سارا جو ہے فرق واقع ہوگا وہ اس پر ہوگا کہ ایک انسان کی اصل توجہ جو ہے وہ کون سے وجود پر مرتکز. دیکھیے، میں نے جو آپ کو اکبر الہبادی کا شعر سنایا تھا، دو اشعار، کہ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوجھنا ہوں میں، ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر حرکت بقدر ہمت دوست. اب غور کیجئے مطلب کیا ہے اس شعر کا، آج سمجھیے. وہ منصور حلاج ہو، حسین بن منصور الحلاج، یا دوسرے صوفیہ میں نے جن کی کچھ حقیات آپ کو سنائی تھی، سبحانی ما اعظم شانی، بھائی یزید بستامی ہے رحمت اللہ علیہ، یا یہ کہ میرے جبے میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں، لیس فی جبتی الا اللہ. اب یہ باتیں جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ منصور تو اصل میں وہاں پہنچ کر وہاں سے واپس نہیں آیا، اس لیے مجرم ہو گیا، گردن زدنی ہو گیا. لیکن یہ حضرات جو ہے وہ گئے ہیں اور واپس آ گئے. اسی ضمن میں میں نے آپ کو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ سنایا تھا جو علامہ اقبال نے نقل کیا ہے، غالباً چوتھے لیکچر میں، چوتھے یا تیسرے میں، آغاز ہی اس سے کیا ہے کہ محمد عربی بالا آسما رفت و باز آمد، بخدا اگر من رفت میں باس نہ آمد. محمد عربی آسمان کے اوپر تک پہنچے، بیت المعمور اور اس سے بھی آگے، اور وہاں سے واپس آ گئے. خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ گیا ہوتا تو کبھی واپس نہ آتا. اب یہ کیفیت ہے. تو حسین بن منصور الحلاج وہاں پہنچ کر وہاں جم گیا، واپس نہیں آیا. اور ہمارے یہ دوسرے صوفیہ جو سب کے سب محترم ہیں، پہنچے تو ہیں واپس آ گئے. اسی لیے ان کو یہ کہہ کر جو ہے نظر انداز کر دیا گیا کہ یہ کیفیت شکر کی چیزیں ہیں. یہ خاص ایک جب انسان پر کیفیت داری ہو جاتی ہے، اس میں کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں، ان پر گرفت نہیں ہو سکتی. لیکن حقیقت سمجھ، یہ حقیقت کیا ہے؟ بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں. جس شخص کی توجہ مرتکز ہو گئی اپنے وجود روحانی پر، اب یہ توجہ کا ارتکاز ہے، اس فینومینن کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. آپ اس کمرے میں کسی ایک چیز پر توجہ مرتکز کر دیں کسی وجہ سے، تو یہ پورا کمرہ آپ کے ذہن سے اوجھل ہو جائے گا. آپ کے سامنے ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ مستغرق ہیں کسی چیز میں، تو بالکل سامنے کی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. کوئی شخص آپ کے سامنے سے گزر جائے گا، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں، بیدار ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ اصل میں استغراق ہے، توجہ کا ارتکاز. جس کی توجہ مرتکز ہو گئی اپنے وجود روحانی پر، وہ پکار اٹھا. اس لیے کہ یہ وجود روحانی جو ہے، اس کا تعلق یقیناً اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے، عالم ابر کی شے. یہ وہ شے ہے جسے اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ نسبت اضافی کے ساتھ منسلک کیا. روحی، میری روح، ونفث فیہ من روحی، اور جبکہ میں پھونکتا ہوں اس میں اپنی روح میں سے. اب آپ غور کیجئے گا، اللہ تعالی کی ذات غیر منقسم ہے، تقسیم نہیں ہو سکتی. وحدت مطلقہ، وحدت مطلقہ میں تقسیم کہاں ہو؟ روح ہی میں سے پھونک دینا تو روح اللہ کے وجود کا کوئی جز تو نہیں ہو سکتی. لہذا معلوم ہوا کہ یہاں پھر منطقی طور پر ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ ڈیوائن ایلیمنٹ ذات باری تعالی ہی کا
اب کیا کہیں اسے پرتو کہیے اسے عکس کہیے, پھر کوئی لفظ جو ہے استعمال کرنے میں اندیشہ ہے کہ کہیں جو ہے کوئی بے اعتدالی پیدا ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, حالانکہ اللہ کی ذات کا کوئی تجزیہ ممکن نہیں ہے, غیر ملک سے. تو جن کی توجہ اس وجود روحانی پر مستقض ہوئی اور مستغرق ہوئے اس میں, انہیں اور چیز نظر نہیں آئی, انہیں اللہ ہی نظر آیا اور خود اپنے اندر بھی اللہ ہی نظر آیا, لہذا انہوں نے اسی کا اعلان کر. اور یہی وہ حقیقت ہے کہ جو سورہ حشر کی آخری آیات میں آئی ہے, جن کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا کہ یہ میرے فلسفہ خودی کا ماخذ ہے. سید نذیر نیازی صاحب نے واقعہ نقل کیا کہ یہ آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ان لوگوں کے مانندہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا, یہی لوگ فاسق ہیں. اس لیے کہ جب اللہ سے طبیعت ان کی توجہ ہٹ گئی, اپنی عظمت سے بھی توجہ ختم ہوئی, لہذا اب وہ حیوان ہی بن کر رہے. حیوان کی تو فطرت کے اندر ہے ہی حد سے تجاوز کرتا, اس کے لیے تو حدود اور قیود تو نہیں ہوتے. اسے تو پتا نہیں کہ میرے مالک کے کھیت کی باڑ یہاں ختم ہو گئی اور اگلا کھیت جو ہے وہ کسی اور کا ہے, وہی حدود و قدود سے واجب. اولئک هم الفاسقون, یہی وجہ ہے کہ جب وہ اس حیوانیت کی سطح پر آ گئے, حیوان محض بن کر رہ گئے, اولئک کل انعام بل هم اضل, وہ چوپایوں کے مانند ہو کر رہ گئے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے, تو ظاہر بات ہے کہ فسق و فجور ہی ان کی زندگی کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے. تو یہ ہے ان لوگوں کی کیفیت کی جن کی توجہ ادھر مرتکز ہوئی, انہیں اپنا وجود مادی اور یہ پوری کائنات جو ہے. اچھا یہی بات مسئلہ ہے ہماؤس کا, جس کو کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک درمیانی کیفیت قرار دیا ہے کہ یہ سالک پر ایک استغراقی کیفیت ایسی داری ہو جاتی ہے, ذات باری تعالیٰ پر اتنی توجہ کا ارتکاز ہوتا ہے, وہ مراقبہ کہیے میڈیٹیشن کہیے, ذات پر توجہ اس طرح مرتکز ہوتی ہے کہ ماں سوا کا وجود ان کے لیے معدوم ہو جاتا ہے, انہیں کوئی شے نظر نہیں آتی, لا موجود الا اللہ, اللہ کے سوا کچھ موجود نہیں. یہ ان کی ایک استغراقی کیفیت ہے, یہ جو ان کے اوپر کیفیت جاری ہو جاتی ہے مشاہدہ حق جو بھی انہیں حاصل ہوتا ہے اس میں ان کے انہماک کی وجہ سے, لہذا وہ پکار اٹھتے ہیں کہ کوئی اور شے نہیں. ویسے اس کا اگر آپ مزید وضاحت کریں گے تو پھر یہ کہ اس کی ایک محتاط وضاحت یہ ہوگی کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے, باقی سارے وجود جو ہے وہ اعتباری ہے, ریلیٹو ہے, ٹرانزینٹ ہے, ان میں سے کسی کو کوئی ثبات نہیں, یہ سائے کے مانند ہے, یہ بالکل یہ کل ما فی الکون وہم او خیال اور رکوس فی المرایا او ظلال, جو کچھ اس کائنات میں ہے ذات باری کے سوا یہ سب یا وہم ہے یا خیال ہے, یا جیسے آئینے میں کوئی عکس نظر آتا ہے یا کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے کہ نظر آ رہا, حقیقت میں کچھ نہیں ہے. حضرت مجدد الفسانی نے اس کے لیے جو مثال دی تھی وہ میں نے کافی عرصہ ہوا آپ کو ذکر نہیں آیا, پہلے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے کہ ایک لمبی سی لکڑی لے کر اس کے ایک سرے کے اوپر کپڑا باندھیے, اس میں مٹی کا تیل ڈالیے, آگ لگا دیجیے, یہ شعلہ جوالا جو اب آپ کے پاس ہے اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ دائرے میں حرکت دیجیے, آپ کو ایک آکسی دائرہ نظر آئے گا. نظر آ رہا ہے نہیں, وجود تو صرف ہے شعلہ جوالا کا, وہ ایک شعلہ جو ہے وہ ہے, باقی یہ دائرہ جو نظر آ رہا ہے نظر تو آ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ کے ہے لیکن نہیں ہے, ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے, یہ خیالی ہے, وہمی ہے, عکس ہے, ظلال ہے, ورنہ یہ کہ وجود حقیقی صرف اللہ سبحانہ و تعالی. تو اسی طریقے کا معاملہ یہ ہوا کہ جنہوں نے اپنے اندر اپنے قلب کی گہرائیوں میں اپنے وجود روحانی کو دیکھا تو انہیں در حقیقت وہی معاملہ کہ اللہ کا مشاہدہ ہوا ہے اور اس پر وہ پکار اٹھے کہ ان الحق, یہ میرے اندر جو ہے, یا لیس فی جبتی الا اللہ, میرے جبے کے اندر سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں ہے, یہ بھی وہ استغراق ہے کہ وجود روحانی پر ان کی توجہ مرتکز ہو گئی. اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے ہمارے سائنسدانوں کا, وہ تو وجود مادی پر ان کی توجہ مرتکز ہے, ناپ تول والی چیزیں, مشاہدے میں آنے والی چیزیں, آبزرویشن, سینس ڈیٹا, سینس ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے انفر کرنا، نتائج نکالنا، پھر تھیوریز بنانا، پھر ان کو ویریفائی کرنے کی کوشش کرنا، قدم بہ قدم اس طرح سائنس آگے بڑھی. اس کا اس عالم امر سے تعلق ہی نہیں، اس غیر مرئی عالم کو یہ اپنے دائرہ کار ہی میں نہیں سمجھتی. اب آگے آ کر کچھ چیزیں وہ ESP وغیرہ یہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ تحقیق ہو رہی ہے اس انداز میں بھی، لیکن یہ کہ آج سے پہلے 100 سال پہلے کی جو سائنس ہے اس کو ذہن میں رکھیے، تو اس میں تو ان چیزوں سے سرے سے کوئی سروکار تھا ہی نہیں. لہذا وہ جو استغراق ہوا ہے توجہ کا وہ نظر آیا ایک دیکھنے والے کو. آپ کو یاد ہوگا میں نے فرائیڈ کے بارے میں بھی ایک بات کہی تھی کہ میں اس کی ذہانت کا بہت قائل ہوں، اس کی ایکویٹی آف ویژن کو بہت مانتا ہوں. اس نے انسان کے اندر 3 لیول جو معین کیے ہیں ہماری شخصیت باطنی یا مانوی کے، کہ ایک وہ اڈ یا لیبیڈو کا لیول ہے سب سے نیچے، اور پھر ایگو ہے، اور پھر سپر ایگو ہے. تو ان 3 لیول کا تعین کر لینا کسی شخص کے لیے جس کے پاس کوئی سورس جو ہے نہ قرآن کی ہے نہ کسی آسمانی ہدایت کی ہے، بلکہ اس کا صرف اپنا مشاہدہ ہے نفس انسانی کا، تو اس کا اس کو کریڈٹ نہ دینا میرے نزدیک ظلم ہے. یہ دوسری بات ہے کہ جو فلسفہ اس نے بنایا اس میں خاص طور پر سیکس کو جو اہمیت دی ہے وہ ایک گمراہ کن چیز بن گئی، لیکن یہ کہ اس کے مشاہدے کا انکار کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہو. یہی معاملہ ڈارون کا ہے. اس نے جو 5 سال خرچ کیے اس کے بارے میں شاید آپ کو معلوم ہو کہ ابتدائی زندگی اس کی بڑی نٹکھٹ قسم کے نوجوان کی گزری ہے، پڑھنے لکھنے سے اسے شغف نہیں تھا، بڑی کوشش کی والدین نے پڑھ لینے پڑا. 22 سال کی عمر میں انگلستان میں وہ پیدا ہوا ہے. ایک جہاز جا رہا تھا پوری دنیا کی گر چکر لگانے کی کوئی مہم تھی، وہ اس میں شامل ہو گیا سیاحت کے جذبے. 5 سال لگے ہیں. اب اس نے جہاں جہاں وہ جہاز گیا ہے اس نے وہاں اتر کر وہاں کے حیوانات، وہاں کے کیڑے مکوڑے، وہاں کے یہ تمام چیزیں جو ہے ان کا جائزہ لیا. تو یہ مشاہدے کا اتنا بڑا مواد لے کر وہ 5 سال کے بعد لوٹا ہے کہ اب اسے سوچنا پڑا کہ اس میں قرب مشابہت کس طریقے سے چیزیں جڑتی چلی جاتی ہے، کیسے ایک کے بعد تھوڑا سا فرق، پھر تھوڑا سا فرق، پھر تھوڑا سا فرق، وہ ذرا اس کے بعد جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ایک نئی شے وجود میں آ گئی ہے. یہ سارا اصل میں اس کا وہ واسٹ آبزرویشن ہے کہ جس سے اس کا ذہن ارتقاء کی طرح منتقل ہوا. یہ دوسری بات ہے کہ اس نے پھر جو فلسفہ ارتقاء بنایا ہے وہ کیا ہے، نظریہ ارتقاء اور شے ہے. یہ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ڈارون وہ تو 1809 کی تو پیدائش ہے اس کی، اور 1837 میں غالباً وہ اوریجن آف اسپیشیز نامی اس کی کتاب جو ہے چھپی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں تک نفس ارتقاء کا تعلق ہے مسلمان حکماء اس سے لگ بھگ 1000 سال پہلے ان حقائق تک پہنچ چکے ہیں. جہاں تک نفس ارتقاء کا تعلق ہے بالکل دوسری شے. ڈارون کا اصل میں ہے نظریہ ارتقاء. نظریہ ارتقاء اس اعتبار سے کہ یہ ارتقاء کیسے ہوتا ہے، اس کا میکینزم کیا ہے، یہ کس طریقے سے وجود میں آتا ہے، اس کی جو تعبیر اس نے کی ہے وہ تعبیر واقعہ یہ ہے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو قطعاً ثابت نہیں کی جا سکی. لہذا خالص اس سائنس کے میدان میں تو اس کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا، لیکن جہاں تک نفس ارتقاء کا تعلق ہے وہ در حقیقت ایسی لوگوں کے نزدیک اتنی قوی، اتنی پختہ، اتنی جانی پہچانی چیز معلوم ہوئی کہ اس کو لوگوں نے قبول کر لیا ہے یونیورسلی ایکسپٹیڈ فیکٹ کی حیثیت سے. اب میں مثلاً آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک زمانہ تھا در حقیقت کہ جب ہم بیدار تھے، اس کے بعد ہم سو گئے دنیا کو جگا کر. اپنا سارا علم ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے یورپ کو منتقل کر کے اور پاؤں پھیلا کر سو گئے، عیش عیش کرو. لیکن یہ کہ یورپ بعد میں جاگا، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ ہمارا یہ حال ہمیشہ سے تھا. آج اگر آپ پڑھتے ہیں مغربی سائنسدانوں کے بارے میں کہ فلاں شخص جو ہے وہ پادری تھا، لیکن اس نے یہ کہ فلاں میدان میں مشاہدہ کیا، غور و فکر کیا، اس نے یہ نظریہ دیا، پادریوں نے یہ کام کیے. اسی طریقے سے یاد کیجئے کہ مشہور محدث ہے حضرت ابو الحجیل رحمت اللہ علیہ، ان کے بیک واسطہ شاگرد ہیں امام جاحظ، انہوں نے 255 ہجری میں کتاب الحیوانات لکھی ہے کہ جس میں حیوانات کا جائزہ اور ان کی کلاسیفیکیشن اور ان کے درمیان قرب اور مشابہت کی بنیاد پر ایک بڑا وسیع جو ہے مواد وہ آبزرویشن. اصل میں سائنس کی ابتدا تو یہ آبزرویشن ہے. ان سما والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کانوں سے سنتا ہے انسان, آنکھوں سے دیکھتا ہے, پھر دماغ سے اس کو جوڑتا ہے, جمع تقسیم ضرب لگاتا ہے, اس سے کوئی نتائج نکالتا ہے. سائنس کا ارتقا اسی طرح ہے. تو یہ 255 ہجری آج سے یوں سمجھیے کہ 1100 برس پہلے کی بات ہے جبکہ اس موضوع پر پہلی تصنیف عالم اسلام میں ہوئی. اس کے بعد علامہ ابن مسکوہ ہیں, 421 ہجری میں ان کی وفات ہوئی, اور ڈارون سے 850 برس پہلے کی شخصیت. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے الفوز الاصغر, اس کے اگر آج بھی آپ حوالے دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کس قدر مائنیوٹ سٹڈی ہے اور کتنا حیوانات اور عالم نباتات اور ان کے مابین ضبط اور تعلق, اور خاص طور پر کھجور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ عالم نباتات میں چوٹی پر ہے, حیوانات سے قریب ترین ہے. اس میں نر اور مادے کا جو فرق ہے وہ بھی بالکل ممیز ہے, بہت معین ہے. پھر جس طریقے سے حیوانات میں یہ دماغ کا یہ کارٹیکس ہوتا ہے اس پر سارا دار و مدار ہے, اسی طریقے سے اس کا گابھا جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی اسی طریقے کا انداز ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے علماء نے کی, علامہ ابن مسکوہ نے, بلکہ یہ نظریہ ارتقاء کا اصل تانا بانا دیا ہوا ان کا. اس سے آگے آئیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ, جن کی وہ مثنوی کو کہا گیا ہے اور کہنے والے بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. انہوں نے اسے قرار دیا ہے کہ حد قرآن در زبان پہلوی, مثنوی مولوی معنوی, حد قرآن در زبان پہلوی. میں اس کے چند اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ ہیں ہمارے ہاں کے علماء کے نظریات, کہ ہم خامخواہ اس نظریہ ارتقاء کو ڈارون کی جھولی میں ڈال کر اور اسے برات کریں اور علیحدہ ہو جائیں, تو یہ تو در حقیقت خود ہم اپنے علمی ورثے سے ناواقفیت کا ثبوت بہم پہنچا رہے ہیں. یہ مثنوی کا چوتھا دفتر ہے, دفتر چہارم, بیان اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتداء خلقت. انسان کی تخلیق ابتداء خلقت سے لے کر کن کن ادوار سے ہو کر گزری ہے اس کا بیان. آمدہ اول بیقلیم جماد وز جمادی در نباتی او فتاد. سب سے پہلے تو جو وجود آیا ہے وہ آپ دیکھیے, یہ ہے سارا خلقت آدمی کا معاملہ ہو رہا ہے کہ اس انسان کی تخلیق میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ جمادات کا تھا, اقلیم جمادات, یہ سلطنت اور عالم جمادات میں آمد ہوئی, اور پھر جمادات سے عالم نباتات میں آنا ہوا. سال ہا اندر نباتی عمر کر, طویل عرصے تک نباتات ہی کے اندر یہ وجود کا ارتقاء کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. وز جمادی یاد نہ برد از نبرد, لیکن جمادات کی کوئی یاد جو ہے سرکشی کی وجہ سے اس کے ذہن میں باقی نہیں رہی. آگے بتائیں گے کہ نباتات کی یاد تو ہے ایک درجے میں, لیکن جمادات والی بات جو ہے وہ یاد نہیں رہی. وز نباتی چون بحیوانی فتات, جب نباتات کے عالم سے عالم حیوانات کی طرف آنا ہوا, نام تش حال نباتی ہی یاد, تو اسے اپنے اس نباتاتی دور کی بھی کوئی یاد جو ہے باقی نہ رہی, سوائے جز ہما میلے کے دارت سوئے آ خاص در وقت بہاروں زمرہ, سوائے اس میلان تبا کے کہ جو انسان کی طبیعت میں اب بھی ہے. جب پھول کھلتے ہیں اور سبزہ لہلہاتا ہے تو جو انسان کو بھی اپنے اندر ایک انشراح محسوس ہوتا ہے, انبساط محسوس ہوتا ہے, کوئی چیز اسے کھینچتی ہے ان پھولوں کی طرف اور اس پر بہار موسم کی طرف, معلوم ہوا کہ یہ اپنی اصل کی طرف رجوع کا ایک نشان ہے جو فطرت انسانی میں ہے. وہ جو کہا کہ کل شے یرجع الى اصله, تو معلوم ہوا کہ یہ میلان جو ہمارے اندر ہے یہ در حقیقت اس دور کی یادگار ہے. یہ طویل نظم ہے, میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا. آگے آئیے, بعض از حیوان سوئے انسانیش, اس کے بعد حیوان سے انسان کی طرف اس کو لایا کون, نی کشد آ خالقے کے دانیش, اس کو کھینچا ہے کس نے, اس خالق نے جسے تم جانتے ہو. یہ جو مصرع ہے آخری اصل میں ساری جو سارا جو فرق واقع ہوتا ہے کفر اور اسلام کا وہ اس میں ہے. اگر تو یہ سمجھا جائے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہوا آپ سے آپ ہوا تو یہ کفر بھی ہے, یہ شرک بھی ہے, یہ دجالیت بھی ہے. میں نے بالکل اپنی ابتدائی تقریر میں عرض کیا تھا کہ سائنس کی یہ ساری ترقی در حقیقت اس علامہ آدم الاسماء کلہا کا یہ ظہور ہے, یہ اسی کی ایکسپولیشن ہے. یہ کوئی شے ہمارے لیے غیر نہیں ہے, ہمارے خالق کی یہ مخلوقات ہیں اور ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ رہے ہیں. اور در حقیقت ہماری طبیعت کے اندر اس کا علم جو ہے رکھ دیا گیا تھا روز ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ودیت کر دیا گیا علم آدم الاسماء کلہا. لیکن فرق اس سے واقع ہوتا ہے کہ ایک شخص تو دیکھتا ہے اسے کوئی نئی چیز محسوس ہوتی ہے, اللہ کی قدرت کا کوئی اور شاہکار اس کی نگاہوں پر منکشف ہوتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ. یہ ہے ایمان, یہ ہے توحید, یہ ہے حقیقت بینی. اور جو اللہ سے محجوب ہے جس نے اس چیز کو دیکھا اسی کی عظمت میں گم ہو کر رہ گیا, اس کا ذہن اس کے خالق کی طرف منتقل نہیں ہوا, یہ کفر ہے, یہ حجاب بن گیا ہے, یہ خلق اس کے اور رب کے درمیان پردہ بن گئی ہے. جبکہ یہی خلق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں, انہیں دیکھو اور مجھے پہچانو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. ہوش مند لوگوں کے لیے ان میں سے ایک ایک چیز میں ہماری نشانیاں. کسی کو قرآن یوں کہتا ہے ہر شے ہماری تسبیح کر رہی ہے, زبان حال سے ہماری عظمت کا اقرار کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی تسبیح میں منہمک ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اور یہ تسبیح ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے, ہر آن ہو رہی ہے, ہمیشہ ہوتی رہے. اب یہ ہے ایک ایسے شخص کا معاملہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو یہ جانتا ہے کہ یہ اس کی صناعی ہے, یہ اس کی صناعی کا کمال ہے, یہ اس کی تصویر نگاری ہے. الباری المصور الخالق الباری المصور, خالق وہی, باری وہی, مصور وہی, نقشہ کشی اسی نے کی ہے. تو وہ جس چیز کو دیکھے گا اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اسی کو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ کی اصل خشیت, اللہ کا اصل خوف, اللہ کی عظمت کا اصل ادراک تو علماء کو ہوتا ہے. یعنی وہ کہ جنہیں معلوم ہے اس کی قدرت کتنی ہے, جس نے مشاہدہ کیا ہے. کوئی شخص ٹیلیسکوپ لیے بیٹھا ہوا ہے اور اسے مشاہدہ ہو رہا ہے کہ ہماری یہ زمین تو خیر ہے ہی کوئی شے نہیں, یہ تو اس بڑی اسکیم کے اندر لائیں تو کوئی شے قرار پاتی ہی نہیں, کوئی ادنا سا کوئی نقطہ بھی نہیں. ہم اگر اپنے باریک سے باریک پین سے اگر کوئی نقطہ لگائیں تو وہ بھی بہت بڑی شے ہوگی اس کائنات کے وسعت کے مقابلے میں, ہماری زمین کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے بعد آئیے تو یہ پورا جو ہے ہمارا یہ نظام شمسی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. پھر گلیکسیز اور گلیکسیز جو ہے کروڑ ہاں گلیکسیز, ان کے فاصلے آدمی کا دماغ ٹکرا جاتا ہے اور انسان جو ہے گرنے کو ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہوا تو یہ دجالیت ہے. اور اگر اس کو دیکھ کر پکار اٹھے العظمت للہ الکبریاء للہ, یہ اگر انسان کا احساس ہو تو معلوم ہوا بڑا باریک سا فرق ہے. وہ جو کہا کہ مردی اور نامردی قدم فاصلہ دار ہے, بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے. تو یہ کفر اور ایمان اس کے درمیان بڑا باریک سا حجاب ہے. اب اس کو یوں سمجھیے سادہ ترین مثال سے کہ ہمیں معلوم ہے, ہو سکتا ہے سائنس ابھی اور اس میں کچھ ترقی کرے, لیکن بارش کے برسنے کا میکینزم کہ یہ در حقیقت سمندر کا پانی ہے, سورج کی تمازت سے اٹھتا ہے, بخارات بن کر اوپر جاتا ہے, اوپر سے پھر ہوائیں اس کو لے کر آتی ہیں, پھر بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے, پھر وہ فضائی تغیر و تبدل کی وجہ سے وہ بارش بن کر زمین پر برستا ہے. اگر تو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یہ از خود ہو رہا ہے, خود بخود ہو رہا ہے, کسی اور بالا تر ہستی کی مشیت کو کوئی دخل نہیں, کسی اور کی قدرت کا کوئی یہاں سروکار نہیں, یہی کفر ہے، یہی شرک ہے. اور اگر آپ یہ مان لیں کہ یہ سارا اس اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس اللہ نے یہ قانون بنایا ہے، اور پھر یہ کہ قانون بنا کر وہ معطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا کہ اب میں کیا کروں، میرے تو ہاتھ بن گئے، میں تو اب اپنا قانون بنا چکا. نہیں، ہر آن اس کی قدرت کار فرما ہے، ہر لحظہ اس کی مشیت جو ہے وہ کار فرما ہے. ہر لقمہ حلق سے اترنے سے قبل اللہ سے پوچھتا ہے کہ پروردگار، میں تیرے اس بندے کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر اسے لڑوں. یہ اگر سامنے ہے تو یہ سارا جو آپ کا معلومات کا ذخیرہ ہے، یہ معرفت خداوندی کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر یہ چیز آپ سامنے نہیں ہے تو یہی کفر ہے، یہی شرک ہے، یہی دجالیت ہے. اور در حقیقت اس دور میں اسے بہت اہم اور بہت عمدہ مضمون لکھا تھا سورہ کہف پر مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ دجالیت کا عہد ہے. دجال اکبر وہ تو ایک شخصیت ہے، لیکن دجالی فتنہ جسے کہا گیا ہے وہ در حقیقت یہ نقطہ نظر ہے جو جدید تہذیب کے اندر پیوست ہے، اس میں رچا بچا ہوا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے، آپ سے آپ ہو رہا ہے. بس کچھ قانون ہے، کچھ فزیکل چینجز کے، کچھ کیمیکل چینجز کے، کچھ طبی قوانین ہے، کچھ حرکت کے قوانین ہے، ان کے تحت یہ کائنات آپ سے آپ رواں دواں ہے. یہ اگر خیال ہے جس کو قرآن مجید میں ایک مقام پر ایک آیت میں سمو دیا گیا کہ ان کا یہ قول ہے وما ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہم نہیں جانتے اپنی اس زندگی کے سوا کسی زندگی کو، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں، اور ہمیں مارنے والی سے گردش افلاک کے سوا اور کچھ نہیں. بات ختم. یہی دہریت ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو آج رگ و پے میں پیوست ہو چکی ہے، سرایت کر گئی. ہم لوگ بھی جائزہ لینا مشکل ہے، وہ جو اقبال نے کہا کہ ہمت ہو تو افکار کی دنیا سے گزر جا، اور اپنے افکار کی دنیا کا جائزہ لینا سب سے مشکل. واقعہ یہ کہ ہم اگر جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ خود ہمارے ذہن جو ہیں 90% اسی بنیاد کے اوپر ٹھکے ہوئے. وہ تو ایک پوٹلی 10% اپنے عقائد کی باندھ کر ہم نے کسی گوشے میں رکھی ہوئی، اللہ رسول آخرت قرآن کتاب حلال حرام جنت دوزخ. باقی یہ کہ جو فکر ہے اس دور کا وہ ہمارے رگوں میں پیوست ہے کہ در حقیقت یہ آپ سے آپ ہو رہا. اور اسی فکر کا در حقیقت جب یہ آئی تھی پہلی مرتبہ تو بڑے زور شور کے ساتھ چونکہ یہ فکر آیا تھا، اس کا امپیکٹ بہت گہرا تھا. سر سید احمد مرحوم جیسی جو میرے نزدیک نہایت مخلص اشخاص میں سے ہماری تاریخ کے، لیکن اس فکر کے دائرے میں بیٹھے. وہ سائنٹیفک ریشنلزم جس نے کہ معجزات کا انکار کروایا، جس نے جنات کے وجود کا انکار کروایا، جس نے فرشتوں کے صاحب تشخص ہونے کا انکار کروایا، یہ سارا کیا تھا؟ یہ اسی سائنٹیفک ریشنلزم کے غلبے کا نتیجہ تھا. اور میں انہیں اس لیے معذور سمجھتا ہوں کہ وہ اس دور کی شخصیت ہے جبکہ یہ نئی نئی اٹھان کے ساتھ، بڑے آن بان کے ساتھ، پھر ایک ہم پر جو حکمران قوت تھی، جو فاتح بن کر آئے تھے، ان کے جڑوں میں یہ سائنس آئی تھی اور اس کے نظریات آئے تھے. لہذا ایک مرعوب ذہن کے ساتھ ہم نے اس کا استقبال کیا، اور وہ چیزیں جو ہے اس درجے ہم نے ان کو قبول کر لیا کہ اپنی چیزوں کو کچھ قدر بیمت کر کے ادھر ادھر سے تراش کر اس کے فلسفے کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کی. اس کی وجہ سے یہ ساری غلطیاں ہوئی. بہرحال اصل چیز کیا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ نی کشد آ خالق کے دانیش، یہ سارا ارتقاء کا عمل اگر تو آپ اسے منسوخ کریں، یہ حکمت خداوندی سے، اس کا اذن ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس نے تخلیق کا یہ نظام بنایا. ہم کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو فوراً کیوں پیدا نہیں کر دیتا، یہ کیوں 9 مہینے رحم مادر کے اندر اس کے لگوائے گئے، کیوں یہ بچپن لڑکپن اور یہ اور وہ ہو کر پھر وہ 40 برس پر قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ وہ بلغ 40 سنۃً، جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا. اس لیے کہ انسان کی ذہنی اور نفسیاتی پختگی جو ہے وہ 40 برس ہی میں ہوتی، وہ جسمانی پختگی جو ہے وہ 18-20 برس کی عمر میں ہو جائے وہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اصل میں نفسیاتی اور ذہنی پختگی 40 برس میں ہوتی. تو آخر اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، ہر انسان کو ایسا اس پورا کا پورا جو ہے وہ 18-20 برس کا جوان جو ہے وہ پیدا کر دے، اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے. لیکن اس نے یہ نظام بنایا ہے، اس نے یہ نظام بنایا ہے کہ ایک گٹھلی جو ہے آم کی وہ اتنے سال لے گی تو درخت بنے گا، اور تب اس میں پھل آئے گا. یہ سارا فلسفہ اگر اس اعتبار سے ذہن میں رکھا جائے تو قطعاً اس کے اندر نہ کفر ہے نہ شرک ہے. پھر تو فیس ویلیو پر بات ہوگی کہ دلائل کیا ہے, صحیح ہے یا نہیں ہے, غلط ہے تو کتنا حصہ غلط ہے, صحیح ہے تو کتنا صحیح ہے. وہ پھر بات جو ہے وہ قطعاً نہ ایمان سے متصادم نہ کہیں بھی دین سے اس کا کوئی جھگڑا, وہ ایک خاص شعبہ علم کا ایک مسئلہ بن کر رہ جائے گا کہ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے, تسلیم کرنے والے تسلیم کر سکتے ہیں, رد کرنے والے رد کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ چیز ذہن میں نہ رہے, اس لیے کہ ڈارون نے جو فلسفہ بنایا وہ خالص ملحدانہ فلسفہ ہے, وہاں اللہ کا کوئی ذکر نہیں. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہاں اس دنیا کا قانون یہ ہے کہ حیات کو سسٹین کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ محدود ہیں اور جانداروں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے, لہذا فطری طور پر سٹرگل فار ایگزسٹنس پیدا ہوتا ہے. اونٹ جو ہے وہ تو بڑی آسانی سے صحرا میں زندگی بسر کرتا تھا, گھوڑے کے لیے بہت مشکل تھی. اونٹ کا تو جسم معلوم ہوتا ہے بنایا گیا ہے, وہ تو صحرا کا جہاز ہے, اس کو تو ساری اپنے اس ماحول کے مطابق جو ہے اس کا جسمانی نظام دے دیا گیا. یہ کیسے ہوا, آیا ایک دم ہو گیا یا ہوتے ہوتے ہوا؟ ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ ماحول میں جیسے جیسے تغیرات آئے, جن حیوانات نے اپنے اندر تغیرات کر لیے وہ تغیرات بہت معمولی ہوتے, وہ تو بچ گئے باقی ختم ہو گئے. اب جنہوں نے وہ تھوڑا تغیر کیا تھا ان کی نسل میں وہ تغیر منتقل ہو گیا, اگلی نسل میں وہ تغیر اور بڑھ گیا, اس سے اگلی نسل میں کچھ اور بڑھ گیا, ہوتے ہوتے کچھ عرصے کے بعد بالکل ایک نئی اسپیشیز, نئی جو ہے نیا قسم کا حیوان وجود میں آ گیا. یہ ہے اس کا فلسفہ. اب اس میں نہ کہیں اللہ, نہ اس کی مرضی, نہ اس کا حکم, نہ اس کی منشا, نہ اس کی مشیت, کوئی چیز نہیں. جب اس فلسفے کو ذہن میں رکھیں گے, اور دوسری بات میں آپ کو بتا چکا ہوں, جب انسان کے معنی قرار پائیں گے صرف اس کا وجود حیوانی, اب یہ ہے ظلمات بعضها فوق بعض, انسان کی عظمت کا کوئی پہلو رہا ہی نہیں, انسان مجرد ایک حیوان بن کر رہ گیا. اب اس کے لیے ساری سوچ بھی جو ہے وہ حیوانی سطح ہی پر ہوگی یقیناً, اس کا فکر جو ہے انہی پریمسز کے اوپر ابھرے گا جس کی میں مثالیں بعد آپ کو دے چکا ہوں. جس کی سب سے زیادہ اریا مثال, اب وہ اریا ہے لیکن یہ کہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر حیوانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ماں بیٹی بیوی بہن کے ماں بہن, تو یہ انسان نے کیوں اپنے اوپر قدغنیں لگا لی, خام خاصی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لی ہیں؟ موٹی بات ہے, منطقی بات ہے. تو یہ در حقیقت آرٹیفیشل قسم کے بیریئر ہیں جو ہم نے کریٹ کر لیے. ایک زمانے میں یہ سماج جو ہے وہ ترقی پسند ادب کا سب سے بڑا دشمن, سب سے زیادہ کنڈیمڈ شے جو تھی وہ سماج اور سماج کے قدغنے اور سماج کے حدود, اور اسی میں وہ سماج کے نہ صرف یہ کہ عام سماجی حدود و قیود بلکہ مذہب کی اقدار کو بھی بہا کرنے جا رہے تھے. یہ سارا جو ہے در حقیقت اس ادب کی صدائے بارگش ہے کہ جو ابتدا میں فرانس میں ابھرا ہے اسی فلسفے کے تحت. تو یہ ہے اصل میں وہ دو میں نے حصے علیحدہ کر دیے, کہ پہلا حصہ جو اس میں یہ ہوا کہ انسان کا وجود صرف وجود حیوانی, وجود روحانی نگاہ سے غائب, اس وجود حیوانی کے لیے ارتقاء, اور ارتقاء میں اللہ ذہن سے غائب, وہ خالص بھی نگاہوں سے اوجل اور اپنی عظمت جو ہے وہ بھی نگاہوں سے اوجل. وہ ہے نتیجہ وہ المیہ جس سے میں نے اپنی گفتگو شروع کی تھی چار ہفتے قبل, کہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس دور میں انسان اپنے آپ کو محض ایک ترقی یافتہ حیوان سمجھتا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں سمجھتا. اب جہاں تک نفس ارتقاء کا تعلق ہے, اس پر میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں, میرے نزدیک قرآن مجید میں اتنے فیصلہ کن شواہد موجود ہیں, اتنے اشارے موجود ہیں اس ارتقاء کے حق میں, کہ اگر ادھر لوگوں کی نگاہ نہیں گئی اس وجہ سے کہ ابھی معلومات جو ہے وہ ان کا دائرہ اتنا وسیع نہیں تھا, تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ابدیت کو ہم کسی خاص دور میں جو اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے صرف اس کے دائرے میں محدود کر کے رکھتے. میں اس میں ایک بنیادی بات عرض کر دوں کہ مغالطہ نہ ہو جائے. قرآن مجید کے دو حصے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ایک ہے احکام, ایک ہے حکمت, فلسفہ, علم الحقائق, حکمت, دانائی. احکام جو ہے ان کے بارے میں تو یہ جان لیجئے، میرا اپنا ذوق ہے، میں اس کی حکمت دلیلیں دے سکتا ہوں کہ انسان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنا پیچھے جا سکے پیچھے جائے، اس لیے کہ احکام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھے اور جیسے بیان فرمائے، صحابہ نے جیسے ان پر عمل کیا، پھر ان سے منتقل ہوتے ہوئے پھر وہ ذخیرہ اقوال رسول یا آثار صحابہ کی شکل میں وہ احادیث کی کتابوں میں مرتب ہوا، لیکن یہ کہ اصل چیز جو ہے وہ تواتر عمل ہے امت کا کہ ایک نسل کو دیکھ کر دوسری نسل، دوسری سے تیسری نسل عمل کرتی چلی جا رہی ہے. لہذا جہاں تک احکام دین کا تعلق ہے اس میں تو حفاظت اس میں ہے کہ جتنا پیچھے جا سکتے ہو پیچھے جائیے. آپ آج کے نئے معاملات اور نیا ذہن اور نئی عقلیت اور نئے فلسفے، ان کے تحت احکام کے معاملے میں اگر کوئی کرنے بیٹھ گئے اپنا اجتہاد کا معاملہ، اجتہاد ایک بالکل الگ شے ہے، اس جڑ کو وہاں پر مضبوطی سے قائم رکھ کر استنباط کرنا، نئے حالات کے اندر نئے احکام دریافت کرنا، ان میں اس حکم کی تبدیلی کوئی نہیں ہوتی بلکہ نئے پیدا شدہ مسائل کے بارے میں نئے احکام کی دریافت ہوتی. لیکن یہ کہ احکام میں اصل جو ہے وہ وہی ہے، جتنا پیچھے جا سکتے ہو پیچھے جائیے، اسی میں عافیت ہے اور یہی درست ہے. لیکن حکمت دین کا معاملہ، فلسفے کا معاملہ، علم الحقائق کا معاملہ، یہ بالکل فرق ہے. اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول ہمیں دے دیا ہے. یہ حدیث جو ہے سب کو قبول ہے، محدثین صحیح مانتے ہیں. اور عجیب معاملہ، ابھی میں نے کھجور کے درخت کا ذکر کیا تھا اور اس میں نر اور مادہ کے بالکل ممیز ہو جانے کا اور معین ہو جانے کا ذکر کیا تھا، اسی سے متعلق وہ واقعہ ہے حضور کی حیات طیبہ کا، کہ چونکہ حضور کا تو تعلق تھا مکے سے، مکے والوں کی معیشت کا دار و مدار تھا کاروبار پر، زراعت تھی نہیں، بوادن غیر ذی زرع، زراعت تھی نہیں، لہذا زراعت سے حضور واقف نہیں تھے. آپ تجارت کے تو واقف تھے، تجارت آپ نے کی ہے بھرپور. مدینے جب آئے تو یہاں انصار جو تھے یہ تھے زراعت پیشہ. اب انہیں اپنے تجربے سے یہ معلوم تھا وہ آرٹیفیشل پولینیشن جسے آج آپ کہتے ہیں، نر اور مادہ کا ملاپ کر دینا تاکہ یہ کہ وہ صحیح طور پر پھل جو ہے وہ مل جائے، اور اسے صرف ہوا کے اوپر یا یہ پتنگوں کے اوپر کیڑوں مکوڑوں پر نہ چھوڑ دیا جائے، کیوں نہ قریب لے آیا جائے نر اور مادہ کو. یہ وہ کرتے تھے، اسے کہتے تھے تعبیر نخل. حضور نے دیکھا، حضور کو گمان یہ ہوا ہوگا کہ ایک نیچرل پروسیس میں یہ آرٹیفیشل سے بات انہوں نے کاہے کو داخل کر دی. حضور نے صرف ایک جملہ کہہ دیا کہ اگر تم لوگ ایسا نہ کرو تو کیا ہے. حضور کا ایسے ہی یہ بات فرما دینا صحابہ کرام کے لیے وہ حکم کے درجے میں تھا، انہوں نے نہیں کیا اور اس سال پھل کم آیا. اب وہ ذرا چونکے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور یہ آپ نے چونکہ فرمایا تھا ہم نے اس دفعہ وہ اہتمام نہیں کیا اور اس دفعہ جھاڑ کم رہا ہے. حضور نے فرمایا انتم عالم بے امور دنیاکم، اپنے ان دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، میں نے وہ کوئی حکم تمہیں نہیں دیا تھا، میرا تو ایسے ہی خیال تھا تم جو اپنے تجربے سے جو کچھ تمہیں معلوم ہوا ہے اس پر عمل کرو. یہ بڑی بنیادی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ سائنس سکھانے نہیں آئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ سائنس پڑھانے قرآن نازل ہوا. قرآن مجید تو اصل میں راستہ دکھانے آیا ہے، ہدایت دینے آیا ہے، ذہن و فکر کو صحیح رخ پر ڈالنے آیا ہے اور انسان کی عملی زندگی کو صحیح نہج دینے کے لیے آیا ہے، یہ اس کا اصل ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید میں سائنٹیفک فینومینا کا ذکر ہے بہت. اب ظاہر بات ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو وہ قول سنایا تھا ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور کا کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، عمل ہے. آپ دیکھتے نا کہیں کسی بڑے مصور کی تصویر لکھی ہو تو نیچے لکھا ہوتا ہے عمل فلاں، تو یہ عمل ہے، یہ اس نے بنائی یہ تصویر، یہ کائنات اللہ کا عمل ہے، اللہ کا فعل ہے، اور یہ قرآن اللہ کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے. ان دونوں میں کہیں کوئی فرق اور تفاوت نہیں ہو سکتا. یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، قول و فعل میں تضاد، اللہ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں کوئی چیز ایسی نہیں آ سکتی جو ان حقائق کے خلاف ہو. اور یہی وہ چیز ہے، اس دور میں اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمتیں نازل کرے، موریس بوکائے، فرینچ سرجن جس نے کتاب لکھی تھی، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کتاب لکھی دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنے سائنٹیفک فینومینا کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ سائنس کے مطابق ثابت ہوئے، اور بائبل میں تورات میں جتنا ذکر آیا ان میں سے اکثر غلط ہے. اس کی وجہ صاف ہے، اس لیے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی، اور اس وقت تک حفظ کا وہ اہتمام تو تھا نہیں جو آج مسلمانوں میں ہے. مسلمانوں میں تو اس کا امکان ہے کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی دنیا میں اگر نہ رہے تو اس کے بعد بھی وہ دوبارہ حفاظ جو ہے وہ اپنے سینوں سے دوبارہ اسے صفحہ قطعات پر منتقل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت نہیں تھا. 100 برس کے بعد نبوکدنضر کے حملے کے بعد 600 قبل مسیح میں جو تباہ ہوئی ہے تورات، پھر وہ اصل تورات دنیا میں کہیں نہیں. 100-150 برس کے بعد وہ دوبارہ مرتب کی گئی ہے ایسے یادداشتوں سے، تو اس میں انسانی قیاسات جو ہے وہ شامل ہو گئے، اور وہ چیزیں غلط ہیں. تورات غلط نہیں ہے، وہ جو انسانوں نے اس میں اپنے خیال سے فل ان دی بلینکس کیا ہے اس میں غلطیاں ہو گئی، لیکن قرآن مجید محفوظ ہے. اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی سائنٹیفک فینومینن کا کوئی ریفرنس آئے اور وہ مطابق واقعہ نہ ہو. اگر کہیں کوئی فرق نظر آئے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ابھی علم انسانی وہاں تک نہیں پہنچا ہے. مسئلہ یہ کہ سبع سماوات کیا معنی ہے ہمیں ابھی تک نہیں معلوم، لیکن یقین ہے کہ انسانی علم پہنچے گا ایک روز ایسی جگہ پر کہ جہاں جا کر حقیقت کھلے گی کہ یہ تھی وہ بات جسے قرآن نے 7 آسمانوں سے تعبیر کیا. یا جیسے قرآن کی یہ آیت جو ہے جتنی آج منکشف ہوئی ہے پہلے کب تھی، کل فی فلک یسبحون، ہر شے حرکت میں ہے، ہر شے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، نہ سورج کھڑا ہے نہ زمین کھڑی ہے نہ چاند کھڑا ہے، کوئی بھی نہیں کھڑا. یہ تو تمہارے علم کے ارتقائی مراحل ہے کہ کبھی اس کو کھڑا کر دیا کبھی اس کو کھڑا کر دیا، سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں، یہاں کھڑا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. ہر شے رواں دواں ہے، ہر شے چل رہی ہے. کل فی فلک یسبحون، اس کل کے لفظ کو آپ ذرا انڈر لائن کیجئے. آج سے پہلے انسان کہاں اس کا اندازہ کر سکتا تھا کہ یہ کل کس چاند کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے. تو یہی بات ہے اصل میں فلسفہ ارتقاء کے بارے میں، نظریہ ارتقاء کے بارے میں. قرآن مجید میں ریفرنسز ہیں. مثلا سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مادہ تخلیق قرآن مجید نے قرار دیا مٹی کو. کم سے کم یہ بات تو وہ ہے کہ جو سائنس اور مذہب کے مابین مشترک ہو گئی. سائنس بھی تمام حیات جو ہے نباتاتی اور حیواناتی، اسی میں پھر انسان کو شامل کیجیے اس کے وجود حیوانی کو، اس کا اوریجن قرار دیتی ہے کرسٹ آف دی ارتھ کو، اور اللہ نے انسان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا. تو معلوم یہ ہے کہ نقطہ آغاز تو ایک ہے. اب فرق جو ہے وہ درمیانی جو پروسیس ہے اس کی تفصیل میں ہے. کسی شخص کے ذہن میں اگر یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی بچہ کھیل رہا ہو گارے سے، وہ ایک پتلا بنائے اور اس میں پھونک مارے اور اس سے وہ انسان بنا، اللہ نے اسی طریقے سے گارے سے بنایا پتلا اور پھونک ماری اور انسان بن گیا، تو یہ بھی ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ ناسمجھی ہے، لیکن اس کو کفر نہیں کہیں گے. کفر نہیں، اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا وہ یہ مان رہا ہے، اور کفر در حقیقت نام ہے اس کا کہ اللہ سے انسان محجوب ہو جائے. وہ جو شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام لکھا کشف المحجوب، جو اللہ سے محجوب ہو گیا وہ کافر. میں سائیں عبدالرزاق صاحب کا وہ جملہ آپ کو سنایا کرتا تھا کہ جو دم غافل سو دم کافر، یہ بھی ایک تعبیر ہے، یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے. اللہ کے سامنے آپ ہیں، آپ کی توجہ اللہ پر کی ذات پر مرتکز ہے، یہی ایمان ہے. توجہ ہٹی ہے، یہی کفر ہے. اندھیرے میں آ گئے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، اس اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالنا، یہی قرآن مجید کا کام ہے. بہرحال وہ کافر نہیں ہے جس نے یہ مان لیا، لیکن یہ اختلاف ہو سکتا ہے. اب فلسفہ ارتقاء کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو بارش برسی یہاں پر اور اس سے گارا بنا اور دلدلیں بنی، سمندر کے ساحلوں پر دلدلیں بنی، دلدلوں کے اندر ہی پھر وہ فرمنٹیشن شروع ہوا. یہ دلدل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اوپر سے کٹ پھٹ جاتی ہے، کھن کھنانے سا لگتا ہے اوپر کا حصہ، اور اس کے اندر جو دراڑیں رہ جاتی ہیں یہ جگہ ہے جہاں سے کہ حیات کا مبدا ہوا ہے. قرآن مجید نے ہمارا مادہ تخلیق تو کہا مٹی، لیکن ایک بات نوٹ کیجئے، مبدا حیات قرار دیا پانی کو. وجعلنا من الماء كل شيء حي، حیات کا مبدا جو ہے مٹی نہیں ہے، حیات کا مبدا جو ہے وہ پانی ہے. یہ مٹی اور پانی ملے، اس سے گارا بنا، اس گارے کے اندر تعفن ہوا، فرمنٹیشن ہوا، اس سے وہ آرگینک سے ان آرگینک سے آرگینک کی طرف پڑے، وہاں پھر وہ حیات کا آغاز ہوا. اب آپ غور کیجئے، اگر آپ گنیں گے قرآن مجید بھی 6 الفاظ استعمال کرتا ہے. کہیں تو کہتا ہے کہ خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے ذرا آگے آتا ہے تین کہتے ہیں گارے کو. قرآن مجید نے گارے کا لفظ استعمال کیا. پھر اس گارے کے اندر جب وہ تعفن ہو جائے، تبخیر ہو جائے، اس کو کہا تین لازب، وہ جس میں چپچپاہٹ سی پیدا ہو گئی وہ گارا. پھر جب وہ خشک ہو گیا، من حمائم مسنون، سنا ہوا گارا خشک ہو کر کھنکھنانے لگا، من سلسال من حمائم مسنون. اور آخری سیج کو کہا سلسال کل فخار، یہ سورۃ الرحمن میں ہے. اب آپ بتائیے یہ 6 انداز کیوں دیے؟ اتنا ہمارے ذہن کے اوپر اللہ نے بوجھ کیوں ڈالا؟ ایک لفظ کافی تھا، ایک مٹی کا لفظ ہر جگہ پر آتا، نہ کسی شرح کی ضرورت تھی. اور میں نے نوٹ کرایا تھا کہ سورہ ہجر میں ایک رکوع میں 3 مرتبہ یہ ثقیل ترکیب جو ہے دہرائی گئی، من سلسال من حمائم مسنون، وہ سنا ہوا گارا جو سوکھ کر کھنکھنانے لگے، 3 مرتبہ یہ الفاظ جو ہے رکوع کے اندر دہرائے جا رہے ہیں. کس لیے؟ یہ وہ اشارات ہیں. اس سے بھی گہرا اشارہ جو ہے وہ آپ دیکھیے سورہ نوح کے اندر فرمایا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے. یہ مفعول مطلق ہے، کسی فعل کی اصل حقیقت پر زور دینے کے لیے لفظ آتا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، جیسے نباتات کا معاملہ ہوتا ہے ایسے ہی تمہیں زمین سے اگایا گیا ہے. یہ سارے اشارات در حقیقت اس بات کی طرف ماضی کر رہے ہیں کہ اس انسان کے حیوانی وجود کے لیے اللہ کی حکمت میں یہی پروسیس طے تھا. اسی طرح درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے وہ انسان کا حیوان وجود میں آیا، حیوان آدم. اس حیوان آدم میں جب وہ روح آدم پھونک دی گئی، وہ جس کی تخلیق بہت پہلے ہوئی تھی، تو یہ آدم علیہ السلام بنے، علیہ الصلات والسلام. یہ ہے وہ فلسفہ جو قرآن مجید سے سامنے آتا ہے. اور آدم کی اصل حقیقت وہ روح ہے، وہ روح ملکوتی ہے، وہ اللہ جسے اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہا ہے. اس حیوانی وجود کے اعتبار سے یقیناً انسان ایک ارتقا یافتہ حیوان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اصل انسان وہ نہیں ہے، اصل انسان تو وہ اس کا روحانی وجود ہے جو امر ربی سے تعلق رکھتا ہے. اس میں نہ ارتقاء کا گزر ہے، نہ اس میں مدارج کا کوئی تعلق ہے، نہ اس میں ٹائم ایلیمنٹ ہے، وہ تو امر رب ہے. قل روح من امر ربی. اور اصل انسان حقیقت میں وہ ہے. اور انسان کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ وہ اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر اور اپنے حیوانی وجود ہی کو سمجھ بیٹھے کہ یہ میں ہوں. جب یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی اس کی نگاہ ہوجل ہوئی، اپنی عظمت کو بھی بھول گیا، اور اس کا لازمی نتیجہ وہ حیوانیت، وہ شیطنت، وہ بہیمیت، وہ درندگی جو آج دنیا میں نظر آ رہی ہے، یہ بالکل منطقی نتیجہ ہے اس فلسفے کا کہ جس میں اصل میں اس روح انسانی کو جو ہے اپنے ذہن سے اوجل کیا گیا، اللہ کو بھلایا، دہریت آئی، روح سے غافل ہوئے، صرف وجود حیوانی پر نظر جم گئی. وجود حیوانی کے بارے میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ یہ تو ایک ارتقا یافتہ حیوان ہے، انسان محض حیوان بن کر رہ گیا. اور یہی اس دور کا اصل المیہ ہے. ورنہ اگر یہ چاروں ڈائمنشن سامنے ہو تو پھر قطعاً اس میں کوئی کفر نہیں. گفتگو کیجئے، دلائل ہے یا نہیں ہے، قوی ہے یا کمزور ہے، قرآن فلاں جگہ کیا کہہ رہا ہے، فلاں جگہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق کفر سے نہیں ہوگا. پھر اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سب مشیت خداوندی کے تحت، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے. میں پھر آپ کو وہ شعر سنا دوں، بعض از حیواں سوئے انسانیش، نی کشد آ خالقے کے دانیش. یہ سارا جو ارتقاء کا سفر ہے یہ اس خالق نے کیا ہے، اس کے حکم سے ہوا، اس کے اذن سے ہوا، اس کی مشیت کے تحت ہوا کہ جسے تم جانتے ہو، اسے جانتے ہو تو سب خیریت ہے، اللہ کو پہچان لو گے، اپنی عظمت کو بھی جان لو گے، لیکن یہ کہ اگر اس سے نگاہ اوجھل ہوئی اپنی حقیقت سے بھی غافل ہو جاؤ گے، مجرد حیوان بن کر رہ جاؤ گے، یہی اس دور کا المیہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ذہنی، اب میں اسے دلدل کہوں یا سڈاس کہوں، اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اصل حقائق ہیں دین کے، دین کی حکمت اور قرآن کے فلسفے کے، ان تک ہماری رسائی ہو. جیسے کہ حضور کی ایک دعا آتی ہے کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا، اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الحقیقت ہے. ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے، بیری کا درخت جو ہے وہ بکری کو بھی نظر آ رہا ہے، اور کار آتی ہوئی کتے کو بھی نظر آ رہی ہے، یہی کچھ ہمیں نظر آیا تو کیا نظر آیا؟ دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز، دمچیز پیا میں سنیدی نہ سنیدی. یہ سانس کیا ہے؟ اس کی آمد و شد، یہ ایک پیام ہے، کسی کا پیغام ہے، سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ درخوا کے تو یہ جلوہ آمیق نہ دیدی، تیرے اسی خاکی وجود کے اندر ایک جلوہ بھی ہے، جلوہ ربانی، وہ ڈیوائن اسپارک اور روح ملکوتی، وہ ہے، دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز. یہ حیوانی دیکھنے سے بلند تر کوئی دیکھنا سیکھو، اور اس حیوانی سننے سے اعلیٰ تر سطح پر کوئی سننا سیکھو. یہ ہے در حقیقت کے جس کی اس دور میں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.